نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بہت ہی اہم مضمون حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب سے تحفہ زوجین میں سے میاں بیوی کے کچھ حقوق بیان ہوں گے. آپ چاہیں تو سو سکتے ہیں. سب سے پہلے حضرت والا کے اشعار سنا جائیں گے. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مرشد سے درخواست دعا. یہ مرشد سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے. ساقیا جام الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے. جام الفت یعنی اللہ کی محبت. اللہ کی محبت اس شخص کے دل میں آئے گی یا اس مرد یا عورت کے دل میں جو اتباع سنت کا اہتمام کرے گا. ساقیا جام الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے. میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے. مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے. ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے. یعنی گناہ کا تقاضا ہو اور تو مغلوب نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دے دے کہ گناہ نہ کروں. کوئی سا بھی گناہ ہو صحیح ہے. اونٹ ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا تو گناہ نہیں ہے مگر عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے. اگر وہاں عورتیں آ جائیں گی کوئی مووی بنائے گا تو بچیں گے ہم لوگ. مووی تو اب ہر جگہ ہی بن رہی ہوتی ہے.
ہو تقاضا اگر معصیت کا ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے.
اس طرح غصہ آ رہا ہے. تقاضا ہو رہا ہے نا غصہ کا. اس کو پی جائیں گے بدتمیزی نہیں کریں گے.
ہو تقاضا اگر گناہوں کا ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے. اپنی آہ سحر میں یہ کہنا اے خدا اپنی کامل رضا دے.
آمین. کامل اللہ راضی ہو جائے ہم سے.
چین کی نیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے.
اس سے مراد گناہ ہے. یعنی گناہوں سے زندگی چھٹکارا پا جائے اور تو مجھے چین آ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت سوتے رہے اور فجر کی نماز غائب ظہر کی غائب عصر غائب. خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. فرائض واجبات کا میرا اہتمام ہو.
چین کی نیند مجھ کو سلا دے خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقویٰ کرم سے بنا دے.
آخری شعر. اللہ والوں کا کیا مقام ہوتا ہے.
اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے.
آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی وعاشروهن بالمعروف وقال عليه الصلاة والسلام المرأة كالظل إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها إن استمتعت بها وفيها عوج. وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا وقال عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله او كما قال عليه الصلاة والسلام. یعنی اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے, تم میں سے بہترین جو وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ اچھا ہے. ہمارے میاں بیوی آپس میں جو رہتے ہیں گھر میں وہ بھی تو اللہ کی عیال ہیں. تو اب یہ بہت زبردست کتاب ہے, تحفہ زوجین حاکم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. میں نے کچھ دوستوں کو میسج کیا ہے خاص طور پہ پڑھنے کے, یہ کہ آج کی مجلس ضرور سنیں. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, حقوق نہیں پتہ اصل میں, نہ میاں کو بیوی کے نہ بیوی کو حقوق نہیں معلوم. اگر معلوم ہوئے تو عمل کی توفیق نہیں ہے. میں شیخ کی زبان سے سننے سے اتنے بڑے حکیم الامت کی بات سنائی جا رہی ہے جو موجودہ شیخ کے صدقے کٹ آؤٹ سارا ہے. سونا چاہو تو سو جاؤ, پانی وانی پیو. ابھی باہر مت جانا, بس اب کام ختم آپ کا باہر کا, جو مقصد تھا پورا ہو گیا. تو بہت ہی قیمتی باتیں ہیں. تو میں نے سوچا آج عید کا دوسرا دن ہے تو ماشاء اللہ اکثر لوگ گوشت کھا چکے ہیں تو طاقت ذہن کام کر رہا ہے. تو ویسے بھی کرتا ہے بغیر گوشت کھائے بھی, مگر آج کل کمزوری کا زمانہ ہے تو میں نے کہا اونچی باتیں کی جائیں. اونچی باتیں اسے مراد یعنی حقوق واجبہ کی باتیں جو ہمارے اندر کمی ہیں. حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ, جب کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ, اس کو منہ پر مت مارو یعنی قصور ہونے پر بھی مت مارو, بے قصور کو مارنا تو سب سے برا ہے, نہ اس کو کوسو. بتائیے کتنے شوہر کوس رہے ہوتے ہیں, بیوی بھی کوس رہی ہوتی ہے شوہر کو, شوہر بھی بیوی کو کوس رہا ہے. بیوقوف اگر آپ شوہر کو بد دعا دیں گی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں یہ ہو جائے تو بیوقوفی والی بات نہیں ہے. اور نہ اس کو کوسو, نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو, مگر گھر کے اندر یعنی روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ. بتائیے کتنی پیاری بات ہے, ایک ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری ہے کہ بس. عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کسی مار نہ دے, کہ اور پھر دن کے ختم ہونے پر اس سے پھر رات کو اس سے اپنا کام بھی کر رہا ہے مگر صبح کو پٹائی بھی کر رہا ہے, مطلب اس سے یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو عورتوں کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں, تم اس کو قبول کر لو, کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, سو اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے, اس کا توڑنا طلاق دینا ہے, اگر اس کو اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی, اس لیے ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت قبول کر لو. میں اپنی اصلاح کی نیت سے ہی پڑھ رہا ہوں, مجھے بھی ضرورت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے وہ میرے لیے ہے اور سب کے لیے ہے, سب مسلمانوں کے, سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے. سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بھی بات تمہاری طبیعت کے خلاف, ان سے کوئی بھی بات تمہاری طبیعت کے خلاف نہ ہو, اس کوشش میں کامیابی تو نہیں ہوگی, اور اگر زیادہ پیچھے پڑو گے تو انجام کار طلاق کی نوبت آ جائے گی. اس لیے معمولی باتوں میں درگزر کرنا چاہیے, معافی کر دیں, ذرا ذرا سی بات میں لڑ رہے ہیں آپ دونوں. نیز زیادہ سختی کرنے یا بے پرواہی کرنے سے کبھی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیں پیدا کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اب آپ جب ظلم کریں گے بیوی پہ کیا کیا سوچیں گے, شیخ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ نعوذ باللہ, سوچنا ہی چاہیے کہ شیخ نے یہ سکھایا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شوہر اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ بیوی شوہر کو شیخ کو فون کرتی ہے اور اتنی بدتمیزی سے شوہر شیخ سے بات کر رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں اس کو نوکر ہے. وجہ کون بنا؟ وجہ جو ہے شوہر بنا, یعنی سارا غصہ شیخ پہ نکل رہا ہوتا ہے. ارے بھائی ہم نے تو سمجھا دیا ہے, اب کوئی عمل نہیں کرتا تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ مجھے کیوں ڈانٹ لگا رہی ہیں کہ میرے شوہر کو سمجھائیں. مگر بہرحال یہ ہر کوئی بیان اپنے لیے سمجھے, یہ مت سمجھے کہ بیوی نے شکایت لگائی ہے یا شوہر نے شکایت لگائی ہے, یہ تو بھائی دین کی بات ہو رہی ہے. ہمارے شیخ بھی یہ فرماتے ہیں یہ دین کی بات ہے, کسی نے شکایت نہیں لگائی. بہت دل سے بہت زبردست, ویسے کبھی ایسا ہوتا نہیں, بہت میں کتاب پڑھ رہا تھا, میں نے کہا آج یہ کتاب ہی سنا دی جائے کیونکہ ماشاء اللہ دماغ چل رہا ہے اس وقت سب کا, گوشت کھا کے ہیں طاقت آتی ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. دماغ کو اگر سن رکھیں گے سن ہی رہے گا, ہر وقت دنیا کی باتیں سنتے رہیں گے, کبھی قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سننی چاہیے اور حکیم الامت کی زبان سے جو نکلیں. ابھی تو حدیث سے سنائی جا رہی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں, اتنے میں نابینا صحابی آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ. ہم نے عرض کیا کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہم کو دیکھتا ہے نہ ہم کو پہچانتا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھتی ہو؟ یہ بھی بیوی کا حق ہے. اب دیکھیے یہ بہت پیاری بات ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں یہ بیوی کا حق ہے, اس کو نامحرم سے ایسا گہرا پردہ کرائے کہ نہ یہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے. اس میں بیوی کے دین کی بھی حفاظت ہے کہ بے پردگی کی خرابیوں سے بچی رہے گی, اور اس کی دنیا کی بھی حفاظت ہے کہ اس لیے کہ تجربہ ہے کسی چیز سے جس قدر خصوصیت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے, اور پردے میں خصوصیت ظاہر ہے اس لیے کہ بیوی سے تعلق بھی زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ادا ہوگا, تو پردے میں بیوی کے دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, اس سے کتنا بڑا حق شوہر کا ثابت ہوتا ہے. ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم, عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی. یعنی صرف نماز روزہ کر کے کوئی عورت یوں نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا, وہ حق پورا ادا نہیں ہو سکے گا جب تک کہ شوہر کے حقوق بھی ادا نہ کرے, کیونکہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کا اللہ ہی نے حکم دیا ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے, یعنی عورت ایک شوہر اللہ کا حقوق ادا کر رہی ہے, وہ شوہر کا نہیں کر رہی تو وہ اس کے حق پورے نہیں ہو رہے, جب تک شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی تو پھر وہ سارے حقوق کامل ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا, کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا, جو ایسی ہو جب شوہر اس کو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے, جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے, اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے. خوشی اور فرمانبرداری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں. یہ کون سا ہے؟ اچھا یہ سننے کے لیے کیا ہے؟ دین اور دنیا کے سب فائدے پورے طور سے اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب میاں بیوی میں محبت ہو, اور محبت بھائی اس وقت ہوگی جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے. پھر حقوق کے ادا کرنے کا حکم بھی ہے, اور حقوق ادا نہیں کیے تو گناہ ہوگا. بہرحال حقوق پتہ ہونے چاہیے. یہ 200 روپے کتاب ملتی ہے حقوق کے زوجین, حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی. ایک ایک بات کی انہوں نے جو گھر کے اندر ہوتی ہیں اصلاح فرما دی ہے ماشاء اللہ. مجدد تھے ماشاء اللہ, 100 سال میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے. آنے والے جتنے مجدد ہوں گے سب ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے. ہاں بھائی آج اونچی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں, آپ بس پانی پی کے وہیں لیٹ جاؤ, اچھا ماحول بنا ہوا ہے. نہیں نہیں یہ تو یہیں ایسے اس کو مسئلہ نہیں. ایک صاحب نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کو لکھا, مرشدی و مولائی دامت فیوزہم و برکاتہم, بعد سلام مسنون معروضہ آ کے پہلے ایسے ہی لکھتے تھے, 2 سال کے عرصے سے اپنی اہلیہ کو خانگی جھگڑوں کے سبب سے ایک علیحدہ مکان میں کر دیا تھا, مگر علیحدہ کی وجہ سے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے والدین کی مالی خدمت زیادہ نہیں کر سکا, جو والدین کی ناراضگی کا سبب معلوم ہوتا ہے. خرچ کی تنگی کی وجہ سے والدین کی رضا ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی مکان میں رہیں, امید ہے کہ جواب جلد مرحمت ہوگا. اور جواب دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکیم الامت کا جواب ہے, امداد الفتاوی میں لکھا ہوا ہے چونکہ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے, اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا, اور واجب کا ترک معصیت ہے, اور معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں, لہٰذا آپ اس انتظام کو مت بدلیں, مطلب آپ الگ ہی رہیں. اور والدین کے اس میں آگے تفصیل لکھی ہے کہ والدین کی جا کے خدمت کرتے رہیں, اور بیوی کو آپ نے الگ گھر دلا دیا ہے تو بالکل آپ نے صحیح کیا. نفقہ کا ایک جز بیوی کو رہنے کے لیے گھر دینا بھی ہے. اس کے متعلق ایک عام غلطی میں اکثر لوگ مبتلا ہیں, وہ یہ کہ بیوی کو علیحدہ گھر دینا اپنے ذمے واجب نہیں سمجھتے, بس اپنے عزیز و رشتہ داروں میں عورت کو لا ڈالتے ہیں. سو اس میں حکم یہ ہے, اگر شامل رہنے پر سب کے ساتھ رہنے پر عورت بخوشی راضی ہو تب تو ٹھیک ہے اور بہت مبارک ہے, بڑا مجاہدہ ہوتا ہے, ورنہ اگر وہ سب سے جدا رہنا چاہے تو مرد پر اس کا انتظام کرنا واجب ہے. یہاں بھی راضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے راضی ہو, حتیٰ کہ اگر مرد کو پختہ قرائن سے معلوم ہو جائے کہ وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے مگر زبان سے درخواست نہ کر سکے, تب بھی مرد کو سب کے ساتھ رکھنا جائز نہیں. بھائی اس میں تفصیل ہے, مشائخ سے علماء سے مشورہ کر لیے, تو میں کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ مسئلے بھی ذہن میں رہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایسے مسئلے آتے رہتے تھے, ہمارے شیخ کے پاس بھی آتے رہتے ہیں. ہمارے شیخ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ صبر کا فرماتے ہیں کہ بھائی ایک دم سے شوہر کیسے انتظام کر لے گا؟ تنخواہیں کہاں ہیں آج کل کی؟ اتنا پیسہ شوہر کے پاس کہاں ہے کہ کرایہ بھی دے سب کچھ دے، اور اگر دیتا ہے تو پھر بھی آپ بدتمیزی کرتی ہیں، اتنی محنت سے کما کے لاتا ہے. بعض آدمی اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم مغلوب بنا کر رکھیں. اس کی بدولت بیویوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. خوب سمجھ لینا چاہیے، بیوی پر فرض نہیں کہ ساس کی خدمت کرے. تم سعادت مند ہو تو خدمت کرو، خدمت کے لیے نوکر لے آؤ. میری رائے تو یہ ہے کہ عورت کے ذمے کھانا پکانا واجب نہیں. میں نے اس کو اس آیت سے استدلال کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی حاصل یہ ہے کہ یعنی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا والی آیت ہے کہ عورتیں اسی واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کو سکون ہو، قرار ہو. تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے، نہ کہ روٹیاں پکانے کے واسطے. مگر بھائی خواتین سمجھنے کی کوشش کریں کہ ظاہر سی بات ہے جب کھانا آپ رخصت ہو کے آئی ہیں تو کم از کم روٹی بنانی تو آنی چاہیے نا بھائی. روٹی بنا کے شوہر کو دیں گی تو یہ تو رابطے کا معاملہ ہے، فتویٰ الگ ہوتا ہے، رابطہ الگ ہوتا ہے. مگر بہرحال بیوی کے ذمے نہیں ہے روٹیاں پکانا، مگر پکا کے دے رہی ہے تو شوہر کے اوپر احسان کر رہی ہے. اتنی گنجائش ہے کہ مگر بدتمیزی شوہر سے نہیں کرنی ہے کہ دیکھو میں احسان کر رہی ہوں. دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے شیخ سمجھاتے رہتے ہیں. اگر ایک آگے فرمایا، اتنی گنجائش ہے کہ اگر پورا گھر جدا نہ دے سکے تو بڑے گھر میں سے ایک کوٹری یا کمرہ ایسا دے دے اس کی ضروریات تو کافی ہو سکے، اور وہ اس میں اپنا مال اور اسباب تالا لگا کر رکھ سکے، اور آزادی کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ اٹھ سکے، بات چیت کر سکے. یہ واجب کے ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا. چولہا تو ضروری علیحدہ ہونا چاہیے، زیادہ تر آگ اس چولہے ہی سے بھڑکتی ہے. سبحان اللہ، کیسی پیاری باتیں ہیں. جامع المجددین ہیں، یعنی اگر اتنا بڑا گھر نہیں دے سکتا، آج کل وہ گنجائش نہیں رہی نوجوانوں میں. اگر وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے تو وہ بیچارہ 40 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. اگر جلدی شادی کرنی ہے تو کم از کم ایک کمرہ دے دے، اور اس میں تاکہ وہ اپنا مال وغیرہ رکھ سکے احتیاط کے ساتھ، اس کا تالا چابی بھی اس کے پاس ہو، بیوی کے پاس، تاکہ آزادی کے ساتھ میاں بیوی تنہائی میں بیٹھ سکیں، وہ بات چیت کر سکیں. ظاہر سی بات ہے نئی شادی خصوصاً جب ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، اگر ہر وقت کوئی آ رہا ہے تو. ایک ظلم بیوی پر اور ہوتا ہے جس میں دینداری کے دم بھرنے والے بکثرت مبتلا ہیں، وہ یہ کہ بیوی الگ رہنا چاہے تو الگ نہیں کرتے، کہتے ہیں گھر کی ہوا نکل جائے گی. پرانی بوڑھیوں کے زیادہ تر ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں. یاد رکھو اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں. اگر بیوی الگ رہنا چاہے تو الگ رہنا اس کا حق ہے اور ضروری ہے، بلکہ اس زمانے میں اس میں مصلحت ہے کہ الگ رہیں. ساتھ رہنے میں بہت سے فسادات ہیں. یہ پرانی عورتیں اکثر بہوؤں کو بہت ستاتی ہیں. عجیب بات ہے، اگر بیٹا بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے بھی جلتی ہیں، اگر متوجہ نہ ہو تو نمک پڑواتی پھرتی ہیں، تعویذ کراتی پھرتی ہیں. الگ رہنے میں ان سب بکھیڑوں سے نجات ہے. اگر یہ کہو کہ آج کل بہوئیں نالائق ہیں، ساسوں سے لڑتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ بھی یہی کہ ان کو الگ کر دو. غرض علیحدہ رہنے میں دونوں یعنی ساس بہو کو بھی راحت ہے. بعض عورتیں کرتی ہیں کہ خاوند کے گھر آتے ہی ماں باپ سے اس کو جدا کرنا چاہتی ہیں. مناسب ہے کہ نکاح ہوتے ہی جوان اولاد ماں باپ سے علیحدہ رہیں، مگر جدا ہونے کا بھی تو طریقہ ہے. بے طریقے جدا کرنے کا عورت کو کیا حق ہے؟ کہ دیکھیں بات لکھ دی نا، یعنی کہ آتے ہی رخصت کر کے بولے مجھے الگ ہونا ہے. دیکھیے بھائی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں بہت تفصیلات ہیں، تو میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. فرمایا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ گھر کے سامان میں سے ہر چیز شوہر اور بیوی کے درمیان بٹی ہوئی ہوتی تھی. عورت کی ملک الگ، مرد کی الگ. جیسے آج کل یورپ میں ہے کہ صاحب کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، میم صاحب کی الگ. صفائی معاملات کا یہ طریقہ ہمارے یہاں تھا جو اب یورپ میں ہے. ہندوستان میں بھی یہ رواج ہو جائے تو بہت اچھا ہے. آج کل ہم لوگوں کے معاشرے میں اتنی گندگی ہو گئی ہے. اصل میں یہ کتاب پڑھنے کا مجھے اس لیے بھی شوق ہوا کہ ہمارے شیخ بھی ماشاء اللہ دادا شیخ کے حکم پر ملفوظات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تسہیل مواعظ سے روزانہ سنا رہے ہیں آسان کر کے. تو میرے دل میں کل بیٹھا ہوا تھا اثر کے بعد، کل تو حضرت نے اس فقیر سے بیان کروا دیا، پرسوں بیٹھا ہوا تھا اثر کے بعد تو حضرت نے اس وقت شعر آیا کہ اشرف و فیروز کی باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. یعنی حکیم الامت کی باتیں. اور ہمارے شیخ حضرت والا شاہ فیروز محمد صاحب رکاتہ مالیہ جو ہے اس کو اس زمانے کے لحاظ سے اس کو بہت اچھی تشریح فرما دیتے ہیں، جو بہت بڑے حضرت والے نے سنی. فرمایا آج کل ہم لوگوں کی معاشرت اتنی گندی ہو گئی ہے
کسی کے حق کی کوئی پرواہ نہیں رہی. جہالت کی حد یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ صفائی معاملات باہمی حقوق کے فرق کا طریقہ ہمارے ہاں جو تھا وہ اب یورپ میں ہو گیا ہے. معاملے کی صفائی کا تقاضا یہی ہے کہ میاں بیوی کی ملکیت ممتاز ہو, مگر یہاں تو مطلب یہ کہ الگ پتہ ہو کہ یہ شیلف اس کا ہے, یہ بستر کس کا ہے, یہ الماری کس کی ہے. ٹی وی تو رکھنا ہی جائز نہیں, ٹی وی اکثر عورت کا ہی ہوتا ہے, عورت کے جو ہیں وہ والد صاحب ہدیے میں دے دیتے ہیں, نعوذ باللہ گناہ جاریہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ گھروں میں بھی نہیں معلوم کہ یہ چیز کس کی ہے اور وہ چیز کس کی ہے, اس کی چیز پر وہ قابض, اس کی چیز پر یہ قابض. عورت کے پاس زیور ہوتا ہے تو اس میں امتیاز ہی نہیں کہ کون سا باپ کے گھر کا ہے, کون سا خاوند کے گھر کا ہے. پھر وہ عورت کی ملک کر دیا گیا یا رعایت یا آریتن دیا گیا ہے استعمال کے لیے. جیسے ایک گھر کا پتہ چلا, ایک زیور چل رہا ہے جب کوئی نئی بہو آتی ہے بیچاری پرانی بہو سے لے کے اس کو دے دیا جاتا ہے, تیسری بہو آئے گی تو اس دوسری بہو سے لے کے تیسری چوتھی کو دے دیا, کتنا دکھتا ہوگا تم بیچاری کا, تھوڑے دن پہنا اور اس کو کسی اور کو دے دیا. اگر کوئی مرد اس کی وضاحت کرنا چاہے کہ میری ملک کون سی ہے دوسرے کی کون سی, تو اس پر بڑی انگشت نمائی ہوتی ہیں, انگلیاں اٹھتی ہیں, پورے خاندان میں اسے بدنام کیا جاتا ہے کہ صاحب اپنی ذرا ذرا سی چیز کو کسی کا ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے. مطلب یہ کہ سخی وہ ہے جو بالکل بد انتظام ہو, بیوقوف جاہل ہو, جس کو نہ اپنی ملک کی خبر نہ دوسروں کی. کیا پیاری باتیں لکھی. پھر اس سخاوت کا لطف اس وقت آتا ہے جب ان میں کوئی کھسک جائے یعنی مر جائے اور ترکہ تقسیم کیا جائے, یعنی جب وراثت کا وقت آتا ہے اس وقت ایک کہتا ہے یہ چیز مرنے والے نے مجھ کو دے دی تھی, ایک کہتا ہے یہ چیز میت کی نہیں تھی میری تھی, ایک عورت کہتی ہے یہ سامان میرے باپ کے گھر کا ہے. اب کوئی صورت ہی نہیں کہ اس معاملے کو کس طرح طے کیا جائے. پھر وہ جوتے بازی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہنستے ہیں کہ مولوی لوگ کیسے لڑ رہے ہیں, اللہ اللہ. اور جو خاندان بڑا مہذب ہو تو وہاں یہ جوتے بازی تو نہیں ہوتی کیونکہ یہ باتیں تہذیب اور شرافت کے خلاف ہیں, ہے نا. مگر دلوں میں رنجشیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں, شکایت کی نوبت آ جاتی ہے, نتیجہ ہوتا ہے گھر جو ہے جیل خانہ بن جاتا ہے. اور یہ اس معاشرت میں دنیا کی خرابی ہے. اور دین کی خرابی یہ ہے, دوسروں کی ملک میں بلا اجازت تصرف کرنے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. یعنی ملکیت کسی کی تھی اور استعمال کر رہی ہے ساس, یا ساس کی ملکیت تھی اور استعمال کر رہی ہے بہو, اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو ضامن ہوتا ہے قیامت کا معاملہ بہت نازک ہے. تین پیسے بھی جس کے ذمے رہ جائیں گے, اس کی 700 نمازیں مقبول چھین کر حق والے کو دلوا دی جائیں گی. یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ ساری عمر نمازیں پڑھی اور قیامت میں سب چھین لی گئیں. یہ نتیجہ ہے گول مول باتوں کا کہ دنیا میں بھی برباد کیونکہ رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جس سے سارے گھر کی تلخی بدمزہ ہو جاتی, سارے گھر کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے, اور آخرت بھی برباد کہ کری کرائی عبادت اپنے پاس ہی نہ رہی. بتائیے, تین پیسے بھی جس کے ذمے رہ جائیں گے, اس کی 700 مقبول نمازیں چھین کر حق والے کو دلوا دی جائیں گی. ایک صاحب کو پتہ چلا بیوقوف ہیں, ایک تو قسطوں پہ بائک لی انہوں نے, قسطوں پہ نہیں کسی سے بائک لے لی. اچھا وہ بھی بیوقوف, بہرحال اللہ ان کو ہدایت دیں. دو پلاٹ انہوں نے بیچے 35 لاکھ کے, 35 لاکھ کے جتنے کے بیچے 40 لاکھ کے, اور پھر ان کو اتنے سخاوت کا شوق ہوا پورے اعلان کر دیا, بھائی مجھ سے جو بھی قرض لینا چاہے لے لے, پھر جب سہولت تو دے دیں. اب سب کو 35 لاکھ انہوں نے تقسیم کر دیا, ان صاحب کو بھی اس میں سے بائک دے دی. بولے ارے کوئی مسئلہ نہیں جب وہ دے دینا. اب یہ صاحب بھی آرام سے بیٹھے ہیں ہماری متعلق میں, ابھی تک بائک کا ایک پیسہ بھی نہیں دیا ان کو. کتنے پیسے آئے اب وہ مانگ رہے ہیں. اچھا وہ جنہوں نے 35 لاکھ کا خرچہ کیا, سب کو بڑی سخاوت شوق چڑھا, اتنے پیسے تھے بچا کے رکھنے چاہیے, پیسہ خرچ کرنے کا شیخ سے مشورہ کرنا چاہیے, ایسے تھوڑی سب کو دیتے پھریں. اب وہ ان کے پاس قربانی کے پیسے بھی نہیں ہیں بیچارے کے پاس, خود ہی کوئی دے بھی نہیں رہا, کون دیتا ہے زمانے میں, سب کو تو بانٹ دیے انہوں نے. گھر کا خرچ دینے بھی خرابی ہے کہ میاں جو کچھ کماتے ہیں بیوی کو دے دیتے ہیں, بیوی سمجھتی ہے سب مجھے دے دیا, یعنی سب میری ملک کر دیا, جس طرح چاہتی ہے اڑاتی ہے, اس میں سے خیرات بھی کر دیتی ہے, اسی میں سے اپنے میکے والوں کو خوب دل کھول کر دیتی ہے کیونکہ اطمینان ہے کہ میری ملک میں ہے. بعض وقت جب میاں دیکھتے ہیں اس بے دردی کے ساتھ میری کمائی اڑائی جا رہی ہے تو پوچھ دچ کرتے ہیں, تو بیوی صاحبہ کہتی ہیں یہ رقم تم نے مجھے تو دی تھی, لہٰذا مجھے اختیار ہے جہاں چاہوں خرچ کروں. میاں صاحب کہتے ہیں میں تجھے کیوں دیتا, میں تو بطور امانت کے دیا تھا. غرض خوب لڑائی ہوتی ہے. یہ خرابی اسی گول مول بات کی ہے. معاملہ صاف رکھو, جو کچھ دو اس کے متعلق بتا دو یہ کس مد میں دیا ہے, امانت ہے یا ہدیہ ہے, گھر کا خرچ ہے جیب خرچ ہے, اس کی صراحت ضروری ہے. زکوٰۃ کے متعلق جو شرعی حقوق ہیں, زیور کی زکوٰۃ, ان میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. میاں بے فکر ہیں کہ میرے کام میں تھوڑی آ رہا ہے، میرے اوپر اس کی زکات کیوں ہو، اور بیوی بے فکر ہیں کہ میری ملک تھوڑی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زکات کوئی بھی نہیں دیتا، اور جب خاوند مر گئے، کھسک گئے، یا کھسک، انہوں نے جملہ لکھا ہے، خاوند کھسک گئے، تب بیوی صاحبہ کہتی ہے میری ملک ہے، انہوں نے مجھے ہی تو دے دیا تھا. عجیب بات ہے، یہ زیور تو تمام عمر پہننے کے لیے تھا، اس لیے زکات شوہر کے ذمے جاتی تھی، اور مرنے کے بعد مالک بننے کے لیے بیوی صاحبہ موجود ہے. غرض خرچ کے لیے تو خاوند مالک، اور آمدنی کے لیے بیوی. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ ملک علیحدہ، یعنی اس کو مالک نہیں بنایا گیا. اگر بنوانے کے بعد ہی تصریح کر دی جاتی کہ یہ کس کی ملکیت ہے تو یہ کوتاہی نہ ہوتی. زکوٰۃ دینے کے وقت یہ ہیلا بھی ذہن میں نہ آتا کہ ہر چیز میری تھوڑی ہے، بس معاملہ صاف ہونا چاہیے. اگر زیور بیوی کی ملک کر دیا گیا تو زکوٰۃ اس کے ذمے ہوگی، اگر آریتن پہننے کے لیے دیا گیا تو زکوٰۃ خاون کے ذمے ہوگی. اور یہ اور بات ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی اس کی اجازت سے خاون زکوٰۃ ادا کر دے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تھوڑی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، اس کی سب تفصیل ہے بھائی، تاکہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا بزرگوں کی باتیں پڑھنے سے ہم سب کے اندر علم کی گہرائی آئے گی، علم، عقل کھلے گی. حضرت فرماتے ہیں عقل کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس پہ فالج گر جاتا ہے، دنیا میں خوب چلے گی، آخرت کے معاملے بالکل سوکھی رہے گی. جب پتہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ اتنی احتیاط کرتے تھے، تو بتائیے اتنی احتیاطی معاملات ہیں تو ہمیں بھی فکر ہوگی. اسلامی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کو شروع ہی میں سے لازم ہے کہ جب کوئی زیور یا کوئی چارپائی بنے یا کوئی چیز خریدی جائے، اسی وقت زبان سے کہہ دیں کہ یہ سامان تمہارا ہے یا ہمارا ہے، بس معاملہ صاف ہو جائے گا. تو یہ گھر کے سامان کے متعلق ہوا. دوسرا، کہ گھر کا خرچ دینے میں بھی معاملہ صاف ہو، جو کچھ دو اس کے متعلق وضاحت کر دو کس کی مد میں ہے. میری رائے یہ ہے کہ بیوی کو جو گھر کے خرچ کے لیے دو اس کے متعلق بھی بتا دو، یہ رقم امانت ہے، گھر کے خرچ میں ہی صرف کر سکتی ہو. لیکن بیوی کو کچھ رقم ایسی بھی دے دو جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، پاکٹ منی دینی چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ بٹوا رکھا ہوا نکال لو الگ سے دے دے اس کو، کہہ کے آپ کی پاکٹ منی ہے. اب حکیم الامت کی کوئی بات نہ مانے، جس کو وہ اپنے جی کے مطابق خرچ کر سکے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات ہے. بیوی کو کچھ رقم ایسی بھی دے دو جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، جس کو وہ اپنے جی کے مطابق خرچ کر سکے. اگر بیوی کو کوئی رقم ذات خاص کے لیے خرچ نہ دی گئی جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، تو امانت میں خیانت کرے گی. اس صورت میں اس پر تشدد کرنا ظلم اور بے حمیتی ہوگا. بے حمیتی ہے، ظلم ہے. ظاہر سی بات ہے، اب بیچاری کے پاس پاکٹ منی تو مل نہیں رہی، اب وہ پیسے نکالے گی، یہ ظلم ہو جائے گا. زیور میں بھی یہی چاہیے کہ جب بنوایا جائے تو بتا دیا جائے، صاف کہہ دیا جائے بیوی یہ تمہاری ملکیت ہے. اگر ان کی ملک نہیں کرنا نہیں ہے تو صاف کہہ دیا جائے یہ میری ملک ہے، تمہارے واسطے آریتن ہے، صرف پہننے کی اجازت ہے. یہ طریقہ ہے صحیح معاشرت کا، اس میں جانبین کے دین کی محفوظ رہ سکتا ہے. مگر ہم لوگوں کے رسم و رواج کچھ ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ اب اگر ایسا کیا جائے کہ گھر کی چیز کو الگ الگ میاں بیوی کے نامزد کیا جائے تو ایک اچھمبے کی بات معلوم ہوگی، سب ناک منہ بھوں چڑھائیں گے، تمام پورے کنبہ، پورے خاندان اور برادری میں چرچا ہونے لگے گا. ہونے لگے تو ہونے لگے، پریشان نہ ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کوئی چیز بھی گول مول نہیں. اب حکیم الامت اپنا بتا رہے ہیں، مثلاً چارپائیاں گھر میں ہیں، ان میں ایک چارپائی میری ہے، میرے ایک دوست نے دی تھی، اس کو میں نے اپنے نام کر دیا، باقی چارپائیاں گھر کے لوگوں کی ہیں. اسی طرح ہر چیز بٹی ہوئی ہے، یوں استعمال میں تو سب کے آتی ہیں، مگر یہ تو معلوم ہے کہ ملک کس کی ہے. موت و حیات سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی گھر میں سے کم ہو جائے تو معاملہ صاف ہونے کی وجہ سے گڑبڑ تو نہیں ہوگی کہ کس چیز کی یہ چیز کس کی ہے، وہ کہے گی فلانے کی ہے، وہ کہے گی فلانے کی. سارے گھروں میں یہی انتظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اس سے جو وحشت ہوتی ہے اور برا مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسم عام نہیں ہے. اگر ایک دو آدمی ایسا کرتے ہیں تو نئی بات معلوم ہوتی ہے، اگر یہی رسم عام ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں مانے گا، نہ اس سے وحشت ہوگی، اس کے فوائد دیکھ کر سب اس کے قائل ہو جائیں گے اور اس طرز عمل کی تحسین یعنی تعریف کرنے لگیں گے. ہمارے یہاں ایک عورت نے بہرحال فرمایا کہ میاں بیوی دونوں کی ملک جدا جدا ہے، یہ شوہر کے لیے بھی ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں بلا اس کی رضامندی کے تصرف کرے، اور عورت کے لیے بھی خیانت ہوگی. بعض عورتیں مرد سے چھپا کر روپیہ جوڑا کرتی ہیں اس خیال سے کہ شاید مرد پہلے مر جائے تو یہ رقم بعد میں میرے کام آئے گی. اب اگر اس کو مثلاً 40 روپے ماہواری دیے گئے، اس میں سے 20 خرچ کرتی ہیں اور 20 کو اٹھا کر جمع کر کے رکھ لیتی ہیں، پھر اگر اتفاق سے مرد پہلے مر جائے تو یہ رقم یہ جمع شدہ رقم خالص انہی کے پاس رہتی ہے، اس کو کسی کی خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو کسی کی خبر بھی نہیں کرتی۔ یاد رکھو یہ ناجائز ہے، اس رقم میں ورثہ کا بھی حق ہے، اگر کچھ جمع کرنا ہو تو مرد کو اس کی اطلاع کر دو، اس سے یہ جمع شدہ رقم اپنے واسطے مرض موت سے پہلے حالت صحت میں ہبہ کرا لو، اس طرح کرنے سے تو یہ رقم تمہاری ملک ہو جائے گی، ورنہ اس میں یہ سب وارثوں کا حق ہے اور تنہا عورت کو اس کا مالک بننا حرام ہے۔ یہ چھپکے چھپکے نکالتی رہی، اپنے پاس جمع کرتے رہی، شوہر سے پوچھا بھی نہیں، جب انتقال ہو جائے گا تو اس پہ بھی وراثت لگے گی۔ بعض دفعہ بہت قیمتی بات ہے، خاوند کے یعنی شوہر کے مال میں تصرف کرتے ہوئے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اجازت دے دے گا، اور بعض دفعہ وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے، مگر بعض مرتبہ خوب خفا ہوتا ہے اور میاں بیوی میں اچھی طرح تو میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب تک صراحتاً اجازت نہ ہو یا اجازت کا ظن غالب نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کو چندے میں یا کسی کو بھی کچھ نہیں دینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایسی معمولی چیز ہو جس میں غالب احتمال اجازت کا ہو تو جائز ہے، یہ بھی فقیروں کو دینے کے متعلق ہے، مثلا کسی مانگنے والے کو ایک آدھ روٹی دے دی تو جائز ہے۔ اللہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی بتایا گیا کہ میاں بیوی میں بہت شدید اور گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی اور مضبوط تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ گہرا دنیا میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر شدید تعلق کے حقوق زوجیت کا آسانی سے ادا ہونا مشکل تھا۔ اللہ نے حقوق کی ادائیگی کی آسانی کے لیے زوجین میں ایسا قوی تعلق پیدا کر دیا جس کی وجہ سے گویا دونوں ایک ہی ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے دو جسم اور ایک جان ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت میں زوجین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، ایک طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے زوجین کے متعلق جو حقوق رکھے ہیں ان کو آسانی سے اس طرح ادا کر دی گئی کہ دونوں طرف قوی تعلق رکھ دیا جس سے حقوق کی ادائیگی آسان ہو گئی۔ حکیم الامت کی باتیں سنا رہا ہوں تاکہ عقل کھلے ہماری، ان کی بہت گہری باتیں ہیں۔ میں نے کہا آج کل گوشت کھایا ہوا ہے یا نہیں بھی کھایا، چلو کھا لیں گے آج، تو عقل کھلنی چاہیے ہم لوگوں کی۔ جیسے لباس میں ستر کی شان ہے، اسی طرح عورت مرد کی ساتر چھپانے والی ہے، اور مرد عورت کے لیے ساتر ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کے عیوب کے لیے ساتر ہے۔ جس طرح لباس زینت ہے، اسی طرح زوجین میں عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے زینت ہے۔ لباس کا زینت ہونا تو خود نص سے ثابت ہے، زینت سے مراد لباس ہے، اوپر سے لباس کا ہی ذکر ہو رہا ہے، چنانچہ اس سے پہلے ارشاد ہے یہاں لباس کو صراحتاً زینت نہیں فرمایا، بلکہ زینت کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں بھی مذکور ہے، یعنی یواری سوآتکم، یعنی ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس ایجاد کیا کہ جو تمہاری بدنمائی کو ڈھانکتا ہے۔ یہاں یہی زینت کا حاصل ہے کہ بدنمائی اور عیوب پوشیدہ ہو جائیں۔ غرض جس طرح لباس زینت ہے، اسی طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کے لیے زینت ہے۔ بیماری کے زمانے میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک بوڑھے میاں نے 70-80 برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کیا، حالانکہ ان کی بہو بیٹیاں بھی بہت تھیں۔ سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے میاں نے کہا بیوی کے برابر کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا، موقع پر میں تم کو بتلا دوں گا۔ چنانچہ نکاح ہوا۔ چند سال کے بعد بڑے میاں کو ایک مرض ہوا، اس میں موشن آنے لگے، ساری بہو بیٹیاں بدبو سے گھبرا کر الگ ہو گئیں۔ بیوی کی یہ حالت تھی کہ ان کو پیروں پر بٹھا کر پخانہ کراتی تھیں اور استنجا کرا کے کپڑوں کو پاک صاف کرتی تھیں۔ دن میں 20-25 دس بھی آتے تھے تو ہر دفعہ اس کو پاک کر کے لٹاتی تھی۔ تو اس وقت بڑے میاں نے کہا میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا، دیکھ لو آج اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں آیا۔ بس لباس کی طرح مرد کو عورت سے استغنا نہیں، عورت کو مرد سے استغنا نہیں، مرد عورت کا معاون ہے، عورت مرد کی خادم ہے۔ سبحان اللہ، خادم لکھا ہے حکیم الامت کی باتیں ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد سے تشبیہ دینے کا، لباس سے تشبیہ دینے، تشبیہ باللباس سے یہ بھی مراد ذہن میں آیا، ایک نقطہ اور سمجھ میں آیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ لباس تابع ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ پھر لباسیت نساء، عورتوں کے لباس ہونے کا ذکر پہلے کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ تابع ہونے میں عورتیں مقدم ہیں۔ یہاں سوال ہوگا کہ آگے تو مردوں کو بھی عورتوں کا لباس کہا گیا، تو کیا وہ بھی عورتوں کے تابع ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک درجے میں وہ بھی تابع ہیں، لیکن ان کی تابعیت بعد میں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عورتیں فطرتاً اور قانوناً مردوں کے تابع ہیں، اور مرد محبت کی وجہ سے تابع ہو جاتے ہیں۔ چل رہے ہیں. عورتیں بے شک محکوم ہیں لیکن وہ ایسی محکوم نہیں کہ جیسے لونڈی نوکرانی ماسی ہوتی ہے, بلکہ اس کو مرد کے ساتھ دوستی کا بھی تعلق ہے. اس تعلق کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا ناز بھی ہو جاتا ہے. اس تعلق کے ساتھ مرد کا عورت پر وہ روب نہیں ہو سکتا جو نوکروں پر ہوا کرتا ہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی اس طرح روب جمائیں جس طرح نوکر پر جمایا کرتے ہیں. یہ نہایت سنگ دلی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس تعلق کی حقیقت کو نہیں سمجھا. مطلب نوکرانی نہیں ہے کہ آپ اس کو پر ہر وقت حکم چلاتے رہیں. صاحبوں, یہ وہ تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض دفعہ ازواج مطہرات ناز میں آ کر برابر کے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرتی تھیں. واہ واہ, یہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کے دوستوں کا برتاؤ کرتی تھیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال میں بے نظیر تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا نہ تھا. نیز اس کے ساتھ آپ صاحب سلطنت بھی تھے. سلطنت کا روب بھی آپ پہ بہت زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاطین آپ کا نام سن کر کانپتے تھے, مگر ان سب کے باوجود بیویوں پر آپ نے کبھی روب سے اثر نہیں ڈالا, بلکہ ان کے ساتھ آپ کا ایسا برتاؤ تھا جس میں حکومت اور دوستی کے دونوں پہلو ملحوظ رہتے تھے. چھوڑ دو بیٹے, آپ اس کو چھوڑ دیں, ابھی اس میں لگا ہوا ہے, چل رہا ہے. میں نے آپ کو کہا ابھی آپ کی یہ بات نہیں ہو رہی, آپ بس لیٹ جاؤ شابش. مگر یہ دین کی باتیں اثر کر رہی ہیں, کانوں میں گھس رہی ہیں, پہلے سمجھ میں نہ آئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے تھے, مگر ازواج مطہرات بالکل دوستوں کا برتاؤ کرتی تھیں. واہ واہ, تعلق حکومت کا تو یہ اثر تھا کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کبھی نہ کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب اس درجے کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی کی عظمت بھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ تھی. اور تعلق دوستی کا ایسا تھا کہ بعض دفعہ عائشہ آپ پر ناز کرتی تھی, مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہیں ہوتا تھا. بیویوں, تم مردوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو ہر طرح اور ہر معاملے میں پیچھے رکھی گئی ہو. دیکھو تمہاری امامت جائز نہیں, میراث, شہادت, ولایت وغیرہ میں ہر طرح مردوں سے پیچھے ہو. تم آگے بڑھنا چاہتی ہو؟ امام صاحب کا قول ہے, اگر صف میں مرد کے برابر عورت کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. جب عبادات میں مساوات نہیں, چنانچہ جس میں زیادہ ہمت زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں, تو معاملات میں جن میں بہت سے ان امور کی ضرورت ہے جو خاص مردوں میں پائے جاتے ہیں, کیسے برابر ہو سکتی ہو؟ مردوں عورتوں میں قدرتی فرق ہے. یہ کسی طرح مردوں کے برابری نہیں کر سکتی. عقل میں ان سے کم ہے, برداشت کی قوت میں کم ہے, اعضاء ان کے کمزور ہیں, اس لیے جلدی ضعیف ہو جاتی ہیں. جب خدا نے تم کو ہر بات میں مردوں سے کم رکھا ہے, تو آخر کس بات میں تم مساوات کے دعوے دار ہو؟ غرض یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ عورت کس قدر مرد سے درجے میں گھٹی ہوئی ہے. مثلاً وللرجال علیہن درجہ, یعنی مردوں کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. اس کے آگے واللہ عزیز الحکیم, اس کی فضیلت میں کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے جو غالب ہیں. ان کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں. یہ حکم محض حاکمانہ نہیں ہے, کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں. انہوں نے جو حکم دیا حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا, لہذا کچھ چون چرا کی گنجائش نہیں. پیدائشی اوصاف میں مرد عورتوں سے بڑے ہوئے ہیں, جیسے کمال عقل, شجاعت, قوت, عقل تدبیر. ان ملکات میں اللہ نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے. عورت چاہے کیسی امیرزادی ہو, کتنی حسین و جمیل ہو, لیکن ان صفات میں وہ مردوں سے گھٹی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا والے رجالی علیہن درجہ, کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے. عورت میں عقل کم ہوتی ہے, اور جس میں عقل کم ہو اس سے ہر کام میں غلطی کرنے کا احتمال ہے. لہذا اس کے واسطے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ زیادہ عقل والے کی تابع ہو. اسی واسطے اللہ نے مردوں کو ان پر حاکم بنایا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں تاکہ ان کے سب کام ان کی نگرانی میں ہوں اور غلطی سے حفاظت رہے. اس کا نام سختی نہیں ہے, بلکہ یہ تو عدل اور حکمت اور شفقت ہے. دیکھو بچے ناقص العقل ہوتے ہیں, اگر ان کو خود سر بنا دیا جائے, آزاد چھوڑ دیا جائے, وہ کسی کے تابع ہو کر نہ رہے ہیں, تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ بس یہ اللہ کی نہایت درجہ رحمت ہے, اور فطرت کا عین تقاضا بھی ہے کہ عورتوں کو خود سر آزاد نہیں بنایا, ورنہ ان کا کوئی کام بھی درست نہیں ہوتا. دین اور دنیا سب کاموں میں ان سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں. اللہ نے جو عورتوں کو محکوم و خاوند کو حاکم بنایا ہے, اس کو سختی اور ظلم نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ عورتوں کے حق میں عین رحمت اور حکمت ہے. دیکھیے تھانوی رحمۃ اللہ اس کو حکمت سمجھا رہے ہیں اور رحمت سمجھا رہے ہیں, کیونکہ تابع ہونے میں بڑی راحت ہے, اور مساوات میں کبھی نظام اور تمدن قائم نہیں ہوتا, ہمیشہ جھگڑا اور فساد ہی ہوتا ہے. آزادی میں بڑی مصیبت ہے. خوب سمجھ لو اے مسلمانوں, تمہارے پاس اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانتے تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے. مطلب یہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر رہنا چاہیے تم کو, نہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تابع ہوتے تو تم مصیبت میں پڑ جاتے. معلوم ہوا عافیت و سلامتی اسی میں ہے کہ چھوٹا بڑے کا تابع ہو اور ناقص العقل کامل العقل کے تابع ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تابع ہو کر رہے تو حضور کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ یہ فرمایا تم خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے کو بڑے کا تابع بن کر رہنے میں خود چھوٹوں کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اے عورتوں، اگر تم مردوں کے تابع ہو کر رہو یہ تمہارے ہی واسطے سلامتی اور عافیت کی بات ہے، غرض اس کو بڑی رحمت سمجھو، اللہ نے تم کو آزاد نہیں بنایا، ورنہ تمہارے لیے بڑی مصیبت ہوتی۔ کیونکہ اول تو عورتوں میں سمجھ کم ہوتی ہے، دوسرے ان میں ضد کا مادہ بھی بہت ہے، ضد بہت کرتی ہیں عورتیں، جس کام پر اڑ جائیں اس کو کر کے ہی چھوڑیں گی، تو ان کو دو وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ایک تو عقل کم ہونے کی وجہ سے جو کام کرتی ہیں بے سوچے سمجھے اور بلا غور و فکر کے کرتی ہیں، پھر ضد کا مادہ ان میں بہت زیادہ ہے، جو چڑھ گئیں تو چڑھ گئیں، ضد ہو گئی چڑھ گئیں تو چڑھ گئیں، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہو جائے گا یہ کام نقصان دہ ہیں مگر اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ دیکھا ہوگا کہ ذرا ذرا سی بات پر عورتیں کنویں میں کود پڑتی ہیں، آگ لگا لیتی ہیں، ان سب کا سبب کم عقلی اور ضد ہی تو ہے، بس عورتوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ ان کو تابع بنایا جائے، ان کے اوپر کوئی ایسا حاکم مسلط رہے جو ان کو ہر وقت سنبھالتا رہے۔ خوب یاد رکھو دین اور دنیا دونوں کا نظام اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ ایک اطاعت کرنے والا ہو اور دوسرا جس کی اطاعت کی جائے۔ لوگ آج کل اتحاد اور اتفاق کے لیے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور تجویزیں پاس کرتے ہیں مگر جڑ کو نہیں دیکھتے۔ اتحاد اور اتفاق کی جڑ یہ ہے کہ ایک کو بڑا مان لیا جائے اور سب اس کے تابع ہوں۔ جس جماعت میں مطبوع اور تابع کوئی نہ ہو، سب مساوات ہی کے دعوے دار ہوں، ان میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو مساوات کا خیال تو عورتوں کو اپنے دل سے بالکل نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہی فساد کی جڑ ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عورتیں حاکم بنیں یا مردوں کے تابع، یا مرد مطبوع ہوں عورتیں تابع ہوں۔ اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ خود عورتوں ہی کو اپنے دل سے کر لینا چاہیے کہ مطبوع بننے کے قابل ہیں وہ یا مرد۔ سلیم الفطرت عورتیں کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ عقل میں طاقت میں مرد ہی بڑے ہوئے ہیں، وہی عورتوں کی حفاظت اور حمایت کر سکتے ہیں، عورتیں مردوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ بس مردوں ہی کو حاکم، عورتوں کو تابع ہونا چاہیے، یہی شریعت کا فیصلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور آگے کیا باری فرمائی، وجعلنا بینکم مودۃ ورحمۃ، اور کر دیا اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور ہمدردی۔ یہ جو فرمایا تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی، میں کہتا ہوں مودہ رحمت کا زمانہ تو جوانی کا ہے، اس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہے، اور ہمدردی کا زمانہ ضعیفی کمزوری بڑھاپے کا ہے، دونوں کا ہے۔ اور دیکھا بھی جاتا ہے ضعیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے دوسرا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ بعض مردوں کو اس سے بڑا شبہ ہوتا ہے کہ مرد تو اظہار محبت کرتا ہے، عورت اظہار محبت نہیں کرتی۔ مس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہار محبت زینت ہے، عورت کے لیے عیب ہے کہ اس کو حیا اور شرم مانے ہوتی ہے۔ وہ اس کے دل میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کا رات دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر یہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی نہیں ہو رہی کہ چیٹنگ پہ لڑکوں سے باتیں ہو رہی ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، ہے یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہے۔ کتنے بج رہے؟ 50 ہونے والے۔ کیا حال ہے بھائی القما؟ ماشاء اللہ، اکیلے آئے نا آپ دونوں۔ اللہ نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے، بہت بزرگی دی ہے۔ شوہر کا راضی اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کو بچائے، پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، اور جس کی موت اس حالت میں آئے گا اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر حکم ہوتا خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے۔ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ، اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جاؤ، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے بھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، اگرچہ چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی آ جائے۔ مطلب یہ کہ چاہے جتنے ہی ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے چلی آئے۔ دنیا میں کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کو ملے گی، اس کی بیوی بنے گی، یوں کہتی ہے خدا تیرا ناز کرے تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں کوئی تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بتائیے عورتیں غور سے سنیں، تین طرح کے آدمی ہیں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، نیکی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، تیسرے وہ شخص جو نشے میں مست ہو, شراب کے نشے میں مست ہے, ان کی دعائیں اس وقت قبول نہیں ہوتی, توبہ کر لے تو ہو جائے گی. تو بتائیے عورت اگر شوہر کو ناخوش کیا ہوئے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے, جب کچھ کہے تو اس کی بات مانے, جان اور مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو. اے عورتوں, تم مردوں کے سامنے اتنی چھوٹی ہو کہ حدیث میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو حکم عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کچھ ٹھکانہ ہے مرد کی عظمت کا کہ اگر خدا کے بعد کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو مرد کے سجدے کا حکم ہوتا, مگر اب عورتیں مردوں کی یہ قدر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے سے پیش آتی ہیں. اگر تم یہ کہو کہ صاحب مرد کے غصے سے ہم کو بھی غصہ آتا ہے تو سمجھو کہ غصہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے یا برابر والے پر آیا کرتا ہے, اور جس کو آدمی اپنے سے بڑا سمجھا کرتا ہے اس پر کبھی غصہ نہیں آتا, چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا, اسی طرح رعیت کے آدمی کو حاکم پر غصہ نہیں آتا, بیٹے کو باپ پر غصہ نہیں آ سکتا چاہے وہ اس پر کتنا ہی غصہ کرے, کیونکہ اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. بیویوں, تم مرد کے غصے سے غصہ آنا یہ بتلانا ہے کہ تم اپنے مرد کو مرد سے بڑا یا برابر کا سمجھتی ہو, اور یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے. اگر تم مرد کو چھوٹا مرد اپنے کو مرد سے چھوٹا اور تابع سمجھو تو چاہے وہ کتنا ہی غصہ کرتا ہو تم کو ہرگز غصہ نہیں آ سکتا. بس تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو, اور جیسا خدا نے تم کو بنا دیا ویسے ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو, اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی مت کرو. اے عورتوں, تمہارا رتبہ تو لونڈی سے بھی کم ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت غیر اللہ کے لیے ہوتی تو لونڈی کو حکم دیتا اپنے مولا کو سجدہ کرے. معلوم ہوا تمہارا مرتبہ شوہر کے مقابلے میں نوکرانی سے بھی کم ہے, شوہر کا رتبہ مالک سے بھی زیادہ ہے, اور مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ خاوند سے دبنا شرم کی بات سمجھی جاتی ہے, تم ان احکام کو دینی ہی سمجھتی. دین کا بڑا شوق ہوگا تو وظائف سبحان اللہ الحمدللہ کی بہت سی تسبیح پڑھ ڈالیں گی. میں کہتا ہوں وظائف کا مرتبہ ان سب سے پیچھے ہے, بڑی فضیلت اس میں ہے جس میں نفس کی خلاف ہو اور خاوند کی عظمت اور اس کے احترام اور اطاعت نفس, اطاعت نفس کے خلاف ہے, اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے. پیر مرید کی اصلاح کیا کرتا ہے, لیکن ان عورتوں کے لیے بیت کا پیر کافی نہیں, کیونکہ وہ ہر وقت کیسے ساتھ رہ سکتا ہے, ان کے لیے تو گھر کا پیر چاہیے, یعنی گھر کا پیر جو گھر میں ہر وقت موجود رہے. اور وہ کون ہے, وہی یعنی خاوند, وہی یعنی خاوند یہ پیر اور دوسرے قسم کے پیروں سے بہتر اور افضل ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اس کا رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے. یہ گھر کا پیر کیسا اچھا پیر ہے کہ دین کی درستگی بھی کرتا ہے, کھانے پہننے کو بھی دیتا ہے, دین کا بھی ذمہ دار ہے, دنیا کا بھی ذمہ دار ہے. بیت کے پیر میں یہ بات کہاں, دنیا کا تو نفع ان سے کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ ان کو اور گھر سے نذرانے دینے پڑتے ہیں, اور دین کا نفع بھی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا خاوند سے ہو سکتا ہے, کیونکہ پیر صاحب سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ان سے کچھ پوچھا جائے تو بتا دیں گے, یا کبھی ان کے پاس جانا ہو تو کچھ اصلاح ہو جائے گی, مطلب پردے سے. سو اس کی نوبت برسوں میں کبھی آتی ہے, خصوصاً عورتوں کے لیے. خاوند تو ہر وقت پاس میں موجود ہے, وہ بات بات کی نگرانی کر سکتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے بجائے بیت کے پیر کے بیت, پیر کے بیت یعنی پیر کے گھر کا پیر سب سے افضل ہے. بعض عورتوں کے لیے بجائے چھڑی کا پیر بہت بیت کے بید یعنی چھڑی کا پیر بہت نافع ہے, یعنی جو عورتیں مہذب شائستہ سمجھدار ہیں ان کے لیے تو گھر کا پیر کافی ہے, اور جو عورتیں غیر مہذب کم سمجھ بدتمیز ہیں ان کے واسطے لکڑی کا پیر ہونا چاہیے جو اعلیٰ ضرب ہے جس سے پٹائی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مردوں کو عورت پر علی الاطلاق فضیلت ہے, عورت مرد کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں, یہ بھی غلط ہے, بلکہ بعض باتوں میں مردوں کے برابر اور بعض باتوں میں مرد سے بڑھ بھی سکتی ہیں. بعض اعمال میں نماز روزہ کرے گی تو مرد سے زیادہ درجہ حاصل کر سکتی ہے عورت. شریعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کہتے ہیں, تو یوں کہو کہ اللہ اور رسول کے سامنے خاوند کا حکم نہ مانا جائے گا, اس حکم میں سب عورتیں برابر ہیں. جس عورت کا پیر نہ ہو تب بھی وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول کا حکم ہو. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کا حق تو بے شک خاوند کے حق سے زیادہ ہے, باقی اور کسی کا حق خاوند سے زیادہ نہیں, مگر چونکہ اللہ اور رسول کا حکم عوام کو خود نہیں معلوم ہو سکتا بلکہ علماء یا مشائخ کے واسطے سے معلوم ہوتا ہے, تو مجازن کہہ سکتے ہیں یعنی کہ احکام شریعہ اور دین کی باتوں میں علماء مشائخ کا حق خاوند سے زیادہ ہے. اگر خاوند کا حکم دین کے خلاف نہ ہو تو اب اس کے مقابلے میں کسی کے حکم کی بھی ترجیح نہیں ہوگی, خاوند کا حق سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عورت خاوند سے زیادہ دیندار ہو اس کو خاوند کی اطاعت اور تعظیم لازم نہ رہے گی، بلکہ خاوند کی اطاعت تعظیم ہر حال میں کرنا پڑے گی، کیونکہ فضیلت کی دو حدیثیں ہیں، ایک باعتبار زوجیت کے، اس اعتبار سے کہ عورت کو خاوند پر کس طرح بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس حیثیت سے کہ ہمیشہ خاوند ہی کو بیوی پر فضیلت ہے، وہ بیوی کے حقوق بھی شوہر پر ہیں لیکن خاوند کو بہرحال فضیلت ہے، ایک فضیلت دین اور اعمال کے اعتبار سے ہے، سو اس میں بیوی شوہر سے بڑھ سکتی ہے، یعنی بیوی اگر بہت نیک ہے، بہت پردے والی اور بہت شوہر کا خیال رکھنے والی، تو یہ شوہر سے بھی بڑھ سکتی ہے، ممکن ہے اللہ کے ہاں اس کے حسنات اور درجات زیادہ ہوں، کیونکہ اس کا مدار اعمال پر ہے، بس فضیلت کی وجہ سے بیوی خاوند کی مخدومہ نہیں بن سکتی بلکہ خادمہ ہی رہے گی، مطلب کتنے ہی اگر اللہ کے مقبول بھی ہو مگر شوہر کی خادمہ ہی بن کے رہے گی۔ بیویوں خوب سمجھ لو، دین کے کاموں شرعی احکام کے سوا باقی سب کاموں میں خاوند کا حق پیر سے زیادہ ہے، اگر خاوند کا حکم دین کے خلاف نہ ہو تو اب اس کے مقابلے میں کسی کی حکم کو بھی ترجیح نہیں ہوگی، تو خاوند کا حق اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ خاوند اگر ایک کام کا حکم کرنے اور پیر اس کو اس کے لیے منع کرے وہ کہ شریعت کے خلاف ہے، اس صورت میں تو خاوند کا حکم نہیں مانا جائے گا بلکہ پیر کا حکم مانا جائے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شریعت کے حکم کو مانا جائے گا۔ تو پیر ظاہر سی بات ہے شریعت، ہمارے بزرگان دین شریعت و سنت کی بات بتاتے ہیں، اب خاوند کہہ رہے ہیں چلو بھائی بے پردہ میرے ساتھ چلو بھائی دیور کے سامنے آ جاؤ، تو اس میں پیر کی بات مانی جائے گی خاوند کی نہیں، کیونکہ پیر کی بات کیا ہے، شریعت کی بات ہے۔ اگر عورت کو ہر معاملے میں خاوند کی اطاعت کا حکم ہوتا تو بہت سے لوگ عبادت الہی سے محروم رہ جاتے ہیں، جو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس سے معلوم ہوا عبادت الہی مخلوق کی پیدائش کا اصلی مقصد ہے، لہذا ہر جگہ اس کو مقدم رکھا جائے گا، مطلب شریعت پہ چلنا، عبادت کا مطلب شریعت پہ چلنا ہے۔ صحیح حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تابع داری نہیں، یعنی کسی مخلوق کا کسی قسم کا حکم ماننا جو خالق کے حکم کے خلاف ہو ہرگز جائز نہیں۔ اگر کسی کے شوہر کسی گناہ کا حکم دیں کہ فلاں گناہ کرو، مثلا فرمائے کہ زکوٰۃ مت دو یا نماز نہ پڑھو یا دینی تعلیم نہ کرو یا کوئی ایسی ہی بات کا حکم دیں، تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے، ان کی مخالفت فرض ہے، جبکہ وہ کام ضروری ہو، یعنی فرض واجب یا سنت موقعہ ہو جس سے وہ روکتے ہیں، اور کسی مستحب سے روکتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل واجب ہے۔ شوہر مستحب سے روکے، جیسے نفلی روزہ رکھنا ہے نا، آٹھ نو دنوں میں شوہر منع کرتا ہے، نفلی روزہ مستحب ہے، شوہر منع کرتا ہے تو نہیں رکھے گے، آپ مت رکھیں روزہ، شوہر کی بات اس میں مانی جائے گی۔ مگر اگر شوہر فرائض رمضان کے روزے رکھنے سے منع کر دیں تو اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج کل بہت جگہ عورتوں کو فیشن کا بہت اہتمام ہو گیا ہے، دوسری قوموں کی وضع اور شکل بناتی ہیں، بعض جگہ عورتیں خود ایسا نہیں کرتی مگر مرد ان عورتوں کو اس پر مجبور کرتے ہیں۔ میں سمجھ لیجئے لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، بس عورتوں کو چاہیے مردوں کے کہنے سے ایسا لباس ہرگز مت پہنے، کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ تشبہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جائز اور مکروہ تنزیہی امور میں اس کی اطاعت کر سکتی ہیں، اور فرض اور واجب اور سنت موقعہ اس کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز بھی نہ پڑھے۔ ایک حق یہ ہے کہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں بھی نہ جائے، نہ عزیز رشتہ دار کے یہاں کے گھر نہ کسی غیر کے گھر۔ ایک حق یہ بھی ہے اپنی صورت کو میل کچیل بگاڑ کر گندی پھوہڑ نہ رہا کریں، بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کریں، یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت بناؤ سنگھار نہ کرے گی تو مرد کو مارنے کا بھی اختیار ہے، مگر یہ پوری تفصیل ہے، اس کو مارنے کی پوری تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایسی نہیں کہ مرد مارنا شروع کر دیں۔ عورت دینی حقوق میں کوتاہی کرتی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتی، یعنی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتی کہ مرد ہمارے واسطے حلال حرام میں مبتلا ہے اور کمانے میں رشوت وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم حرام آمدنی مت لیا کرو، ہم حلال ہی سے اپنا گزارا کر لیں گے۔ اس طرح اگر مرد نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بالکل نصیحت نہیں کرتی، حالانکہ اپنی غرض کے لیے اس سے سب کچھ کرا لیں گی، نہ نماز کے لیے نصیحت نہیں۔ کتنی عورتوں کا یعنی اس فقیر نے نکاح پڑھایا، مطلب ہمارے دوستوں میں شادی ہوئی، اب میاں بیوی دونوں قضا کر رہے ہیں نمازیں، بیوی کو کتنے کام تم نکلوا لیتی ہو، تو شوہر سے یہ بھی کام بولو بھائی یہ تو ہمارے ذمہ ضروری ہے، دین کے نام پہ ہماری شادی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ شادی ہوئی ہے اور ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم مرد عورت مرد کو دیندار بنا چاہے اس کو کچھ مشکل نہیں، بس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ پہلے تم دیندار بنو، نماز روزے کی پابندی خود تو تم کرو، پھر مرد کو نصیحت کرو گی تو انشاءاللہ اثر ہوگا. اگر عورت ذرا بھی ہمت اور مضبوطی اختیار کرے تو مرد کو مجبوری متقی بننا پڑے بنے گا متقی بننا پڑے گا. بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگر تم رشوت نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو ہم تمہاری کمائی نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے. ادھر مرد عورت کا عشق و محبت کا خاص تعلق، ادھر اس خلوص کی برکت سے اس مجموعے کا اثر ہوا کہ مردوں کو رشوت سے توبہ کرنی پڑی. دیکھیے عورت نے کیسا قدم اٹھایا کہ میں تو حلال کا کھاؤں گی، میں بے ہوش ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی، حرام کا نہیں کھاؤں گی. مگر وہ نیک عورت تھی، لڑائی جھگڑا مقصد نہیں تھا اس کا، اس کا مقصد دین پہ چلنا تھا. تفصیل ہے ہر بات میں، مشورے ہیں، یہ صرف اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ ہماری عقل کھلے. ایک چھوٹی سی عقل رہ گئی ہے بس، کچھ پتہ ہی نہیں دین کے احکام کیا ہیں. شوہر کے حقوق یہ ہیں، اب تھوڑے تھوڑے انہوں نے لکھ دیے حکیم الامت نے، ہر امر میں شوہر کی اطاعت کرے بشرط یہ کہ گناہ نہ ہو، اور اس کی حیثیت سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ مت کرے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کوئی چیز نہ دے، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نفل روزہ نہ کرے. اگر بلائے اپنے خاص کام کے لیے، اگر شرعی مانے یعنی ایام وغیرہ ہیں، اس کے بغیر اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ طبعی عذور ہے، طبیعت کی وجہ ہے. اپنے خاوند کو اس کے غربت یا بدصورتی اور ایسے حقیر مت سمجھے. خاوند غریب ہے بیچارے کی جاب نکل گئی، جاب چلی گئی، دوسروں سے کمپیئر کر رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں. اگر کوئی خلاف امر شرع خاوند میں دیکھے تو ادب سے منع کر دیں، اس کا نام لے کر مت پکاریں. جیسے وہ لدیوہ سنا دوں، السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا، بھیا تو رحمت اللہ کہنا پڑے گا. اس کے شوہر کا نام تو رحمت اللہ ہے مگر نماز میں تو رحمت اللہ بولنا پڑے گا نا. کسی کے رو برو خاوند کی شکایت مت کرے. کتنی عورتوں جو ہیں اپنی خاوند کی شکایتیں اپنی ہی امی سے کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اپنی والدہ سے، یعنی شوہر کی جو ساس ہے اپنی ہی والدہ سے شکایت کر رہی ہیں. صبر کر لو، تھوڑی تھوڑی بات شوہر کو بیوی اپنی امی کو بتا رہی ہیں، صبر کرو بھائی. اس کے رو برو آمنے سامنے زبان درازی نہ کریں. یہ عورتیں بہت مجھے شکایتیں آ رہی ہیں کہ رو برو آمنے سامنے بیویاں شوہروں سے زبان درازی کر رہی ہیں. آپ کے سامنے کوئی حشر نکل گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اتنا بڑا اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے، بالکل سامنے سامنے تلخ کلامی شوہر سے ہو رہی ہے. آپ نے تو دین کے نام پہ شادی کی تھی، یا صرف ظاہر کا دین ہے آپ کے اندر؟ بہرحال اس زبان کو کنٹرول کریں. کچھ شوہر بھی ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ آمنے سامنے بیوی سے لڑے ہوتے ہیں، بچے سامنے ہوتے ہیں. اس کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا اور محض و مباحثہ مت کریں. اور بھی بہت سے حقوق ہیں جتنے ذہن میں آئے لکھ دیے میں نے، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں. آگے شوہر کے ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں بھائی مردوں کے. اپنی مسرت کے موافق اس کے نان نفقے میں دریغ نہ کریں. اس میں بہت سے شوہر کنجوسی دکھاتے ہیں، سارے عالم میں خرچ کر رہے ہوں گے، ادھر کی خدمت، ان کے ماموں کی خدمت، ان کے انکل کی خدمت، اپنی بیوی کی فکر ہی نہیں، آٹا ہی نہیں ہے گھر میں، چلو بھائی. تو اپنی وسعت کے موافق اس کے نان نفقے میں دریغ نہ کرے. اس کو دینی مسائل سکھاتا رہے اور نیک عمل کی تاکید کرتا رہے، یہ بھی ضروری ہے. اس کے رشتہ داروں سے کبھی کبھی اس کو ملنے دیا کرے. اس کی غلطیوں پر صبر کرے. شوہر کے لیے بات آ رہی ہے، صبر کرے اور خاموشی اختیار کرے. اگر کبھی تنبیہ کی ضرورت بھی ہو اعتدال کا لحاظ رکھے، زیادہ سختی مت کریں. دیکھیے بھائی شوہر سب سن لیں، ہر وقت چوتو میں مت کریں، صبر کریں، خاموش ہو جائیں. اگر ضرورت ہے تو اعتدال کا رستہ اختیار کریں، زیادہ سختی نہ مت کریں. آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے خوب زیب و زینت کرنی چاہیے. اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملے گا. آج کل عورتوں کی حالت یہ ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھنگانوں کی طرح گندی میلی کچیلی رہتی ہیں، اور جب کہیں برادری میں جائیں گی تو سر سے پیر تک آراستہ ہوتی ہیں. اگر کوئی بیچاری شوہر کی خاطر زینت بھی کرے تو اس کو نکو بناتی ہیں کہ ہائے اسے ذرا بھی شرم و حیا نہیں کہ اپنے شوہر کے واسطے کیسے چوچلے کرتی ہے. افسوس جس جگہ زینت کا حکم تھا وہاں تو تان ہوتا ہے، اور جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے. جب شوہر زینت اختیار کرنے کو کہے تو دلہن کو خراب اور خستہ رہنے کا کیا حق ہے؟ یہ عجیب بات ہے، عورتیں گھروں میں تو بھنگنوں، ماماؤں، نوکرانیوں کی طرح رہتی ہیں، اور رکشے وغیرہ آتے ہی بن سور کا بیگم صاحب بن جائیں گی۔ ہر چیز کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے اچھے کپڑے پہننے کی غرض و غایت کیا ہے، صرف غیروں کو دکھانا ہی اس کی غرض ہے۔ تعجب ہے، جس کے واسطے کپڑے بنے، جس کے دام لگے، جس کے پیسے لگے، اس کے سامنے تو کبھی نہیں پہنے، اور غیروں کے سامنے پہنے ہی چلی جائیں گی۔ یہ باتیں ذرا شرم کی ہیں، بس ضرورت کی وجہ سے اصلاح کے لیے کہہ دی ہیں۔ حیرت ہے، خاون سے کبھی سیدھے منہ نہیں بولیں گی، اور کبھی اچھا کپڑا اس کے سامنے بھی نہیں پہنیں گی، اور دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو شیریں زبان بھی بن جائیں گی۔ ان سے اچھے کوئی اخلاق ہی نہیں، اور کپڑے بھی ایک سے ایک بڑے چڑے پہنیں گی۔ غیروں کے اور دام لگیں گے، خاون کے اور دام لگیں گے، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ بس اب ختم کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لو، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے۔ اگر دونوں کا دل ملا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اگر خدا نہ خواستہ دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے شوہر کا دل ہاتھ میں لیے رکھو، اس کی آنکھ کے اشارے پر چلو۔ اگر وہ حکم کرے رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہو تو دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخ روئی اختیار کرو۔ کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ اگر وہ دن کو رات بتلائے تو تم بھی دن کو رات بتانے لگو۔ کون ہے ایسی عورت جو اس فقیر سے جو اصلاح کراتی ہے؟ ان میں سے صرف ایک یا دو ہوں گی، باقی ساری تو میں زبان درازی کرنے والی، ساری کی ساری، ایک یا دو ہی ہوں گی بس۔ سن لیں سب، تو سدھرو بھائی۔ کب سدھرو گی؟ اصلاحی تعلق کے بعد کوئی نہیں سدھرا، کب سدھرے گا؟ اتنی دفعہ کہا ہے کہ بھائی ہائی لائٹر لے کے، جو اتنا آپ لوگوں کو پرچہ بار بار خطوں میں ڈال کے دیا، سسرال میں رہنے کا طریقہ کیا ہے اور شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں دیکھیں کتنی غلطیاں ہماری ہیں، میری بھی ہیں، اللہ مجھے ہی معاف فرمائے۔ خوب یاد رکھو، مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ زبردستی سے ہرگز تابع نہیں ہو سکتے۔ ان کے زیر کرنے کا بہت آسان ترکیب خوش آمد ہے اور تابے داری ہے۔ خوش آمد کرے شوہر کی، ان پر غصہ کر کے دباؤ ڈالنا بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی آپ کی نادانی ہے۔ اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فساد کی جڑ پکڑ جائے گی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا۔ خاندان، اب دیکھیے یہ بات آ گئی، خاندان کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب اور لحاظ کا رکھو، چھوٹوں پر مہربانی کرو، بڑوں کا ادب کرو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے مت رکھو، اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھا لے گی۔ اچھا، جو کام ساس نن کرتی ہیں تم اس کے کرنے میں آر مت کرو، تم خود بے کیے ان سے لے لو اور کر دو، اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں ان سے الگ ہو جاؤ، ان کی ٹوہ مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں کرتی ہوں گی، خامہ خواہ یہ خیال مت کرو کہ ہماری ہی بات ہوگی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے ادبی مت سے مت رہو۔ اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی تو نہیں لگتا، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ وہاں رونے بیٹھ جاؤ جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں، جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ ہی آپ اتنا بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنے کم اتنا کم بولو کہ خوش آمد کے بھی نہ بولو، یہ بھی بڑا غرور اور سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی عورتیں تو بہت ہی بولیں گی بک 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 بک، اور بہت سی عورتیں ہزار ان کو بولو کچھ بولیں گی نہیں، خاموش بس روتی پڑی رہیں گی۔ ارے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اگر سسرال میں کوئی بات بری لگے تو میکے میں آ کر چغلی مت کرو، شکایت مت کرو، سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر اماں سے کہنا، اماں کا خود کھود کھود کر پوچھنا بہت بری بات ہے۔ جب دیکھو فون مصروف، ہر وقت بہنوں بیٹیوں کے فون آ رہے ہیں اور بیٹیوں کے دکھنے سن رہی ہیں، کیا ضرورت ہے سننے کی؟ کہہ دو بھائی تم صبر کرو، بس صبر والی کتاب پڑھو اور صبر کرو۔ ہر وقت ہر ذرا ذرا سی بات بتا رہی ہیں شوہروں کی، پاگل ہو گیا، ساس بھی پاگل، ماں بھی پاگل اور بیٹی بھی پاگل، دونوں پاگل بنا دی میں نے۔ میں نے نہیں بنایا، حکیم الامت نے لکھا ہے اس کو۔ اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار ہو تو محکے میں آ کر چغلی مت کرو، شکایت مت کرو، سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا اور ماں کا خود کھود کھود کر پوچھنا بڑی بری بات ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر شوہر کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپیہ پیسہ سبھی انہیں کو دے دیں تو تمہارے ہاتھ پر بھی نہ رکھیں، تو کچھ برا مت مانو، بلکہ اگر تم کو دے بھی دیں تب بھی عقل مندی کی بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں مت لو اور یہ کہہ دو انہیں کو دے دیں تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے پھندے میں کر لیا۔ مگر اس میں بہت تفصیل ہے، پوچھ لیا جائے، مشورہ کر لیا جائے۔ دیکھیے اب یہ بات آ گئی نا, شروع میں جو بات تھی وہ تو حقوق, وہ فتاوا کی بات تھی, اب دیکھیے اخلاق کی. یہ سب اخلاقی تعلیم ہے, ورنہ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ اپنے ساس سسر سے علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر دیں, اور شوہر پر اس کا مطالبہ کرنا بھی لازم ہے. بلکہ ساتھ رہنے میں اگر نااتفاقی کا ظن غالب ہو, جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے, اس وقت اخلاق کا مقتضا بھی یہی ہے کہ علیحدہ ہی رہائش اختیار کی جائے. مردوں کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے, اسی واسطے ان کی ناراضگی, غصے کا اثر مارنے پیٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. عورتوں کی فطرت میں حیا اور برودت رکھی گئی ہے, اسی واسطے میں ناراضگی کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں اس ناراضگی میں عورتیں مردوں سے کچھ کم نہیں بلکہ اور زیادہ ہی ہیں. ان کو ایسے موقع پر بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں مردوں کو نہیں آتا, کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے تو ان کے غصے کے مواقع بھی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ چیخنے چلانے کی نسبت میٹھا غصہ دیر پا ہوتا ہے, اور چیخنے چلانے والوں کا غصہ ابال کی طرح اٹھ کر دب جاتا ہے, اور میٹھا غصہ دل کے اندر جمع رہتا ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں, کینے کا منشا بھی غصہ ہے. سو ایک عیب تو وہ غصہ تھا, دوسرا عیب یہ ہے کہ کینہ تو میٹھے غصے میں تو ایک دوسرا عیب کینہ ہے. تو میٹھے غصے میں دو عیب ہوتے ہیں, کینے میں ایک عیب ہے, دو عیب ہیں, اور کینے میں ایک عیب اور ہے کہ جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے, اور بات اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو کینہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے. کینہ میٹھے غصے میں ہوتا ہے, اور میٹھا غصہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو عورتوں کا غصہ ہزاروں گناہ کا سبب ہے, مردوں کا غصہ ایسا نہیں ہے. مردوں کا غصہ جوشیلا, عورتوں کا غصہ میٹھا ہوتا ہے. دل میں کینہ لیے بیٹھی رہیں گی, ساس کے خلاف, شوہر کے خلاف, اور پتہ نہیں کیا کیا نندوں کے خلاف. بس اب ختم کر رہا ہوں, تنویر صاحب بولتے رہتے ہیں کہ آپ ختم کرتے کرتے آپ اور ہمارے شیخ کا وقت لگتا ہے نا. عورتیں غیبت کرتی ہیں, خود بھی حکایت شکایت کرتی ہیں, اور دوسروں سے بھی سنتی ہیں. اس کی جستجو میں رہتی ہیں, کوئی عورت باہر سے آئی اور پوچھنا شروع کر دیا, فلاں مجھ کو کیا کہتی تھی, گویا منتظر ہی تھی, آنے والی نے کچھ کہہ دیا, یوں یوں کہتی تھی, بس پھر تو پل باندھ لیا. خوب سمجھ لو, اس غیبت سے نااتفاقی ہو جاتی ہے, آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ غیبت کرنا, اس کا سننا خود بہت بڑا گناہ ہے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک ذرا سا بہانہ مل جائے اس کو مدتوں تک نہیں بھولیں گی, اس کی شاخ میں شاخ نکالتی چلی جائیں گی. ان کا کینہ کسی طرح نکلتا ہی نہیں, کوئی گھر ایسا نہیں جس کی عورتیں اس میں مبتلا نہ ہوں. ماں بیٹی آپس میں لڑتی ہیں, ساس بہو آپس میں لڑتی ہیں, دیورانی جٹھانی تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ لڑائی کریں. اور دیکھا جائے تو ان لڑائیوں کی بنیاد صرف اوہام پرستی ہے. کسی کے بارے میں ذرا سا شائبہ بھی ہوا, اس پر حکم لگا کر لڑائی شروع کر دی. دوسری نے جب کوئی لڑائی دیکھی تو شبہ کی اور زیادہ گنجائش ہے. اس ادھر سے سیر بھر لڑائی تھی, ادھر سے پانچ سیر بھر ہونا کچھ بات ہی نہیں. اور جب اصل بات کی تحقیق کی جائے تو بات کیا نکلتی ہے کہ فلانی نے کہا تھا کہ وہ بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی. سننے والی کہتی ہے میری جلاہی نقل کرنے والی عورت پڑوسن بہت ایماندار ہے, بے سنے اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا. گھروں میں ہمیشہ لڑائی ایسی باتوں پر ہوتی ہے, کسی خدا کی بندی میں توفیق نہیں ہوتی کہ اب شکایت سنے تو اس بیچ کے واسطے اس کو قطع کر کے خود اس شکایت کرنے والی سے پوچھ لیں کہ تم نے میری شکایت کی ہے. مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی شکایت دل میں ہو, اس شخص سے ظاہر کر دے کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں یہ شکایت ہے, اس شخص سے اس کا جواب مل جائے گا, اور اگر وہ شکایت غلط تھی تو بالکل دفع ہو جائے گا. سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لینا, اس پر کوئی حکم لگا دینا بالکل شریعت کے خلاف ہو جہالت ہے. اس موقع کے لیے قرآن شریف میں موجود ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, بدگمانیوں سے بہت بچو, بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ایاکم وظن فان الظن اکذب الحدیث. یہ دیکھیے, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ہم نے تو تجربے سے تمام عمر دیکھا ہے کہ سنی ہوئی بات شاید ہی کبھی سچ نکلتی ہو. ہمارے شیخ بھی سنی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. مشہور تو یہی ہے کہ اپنوں سے معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح, برتاؤ کرو بھائیوں کی طرح. لیکن آج کل چونکہ مشکل ہے اپنوں بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو, تو ہو تو مگر اجنبیوں کا سا, اس لیے میں نے ترمیم کر دی. اصل اب کیا بات ترمیم, حکیم الامت نے کیا فرمایا کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح, معاشرت کرو بھائیوں کی طرح, یعنی معاملہ اپنوں کے ساتھ معاملہ بھی نہ کرو. اور فرمایا اپنوں کے ساتھ تو معاملہ بھی مت کرو. اکثر دیکھا گیا اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی ہے, تعلقات بگڑتے ہیں, ناانصافیاں ہوتی ہیں اور نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. ملفوظات اشرفیہ حسن العزیز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کسی کے ساتھ احسان کرنے یا صدقہ کرنے میں بھی گھر کا کام کرنا بھی عبادت ہے, ثواب وغیرہ ثواب ہے بہت زیادہ. اگر اس نیت سے کرو کہ اللہ نے گھر کی حفاظت خبر گیری میرے ذمے کی ہے, اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں. ہاں گھر کے کاموں ایسی منہمک مت ہو جاؤ کہ دین کو چھوڑ دو, بلکہ اعتدال سے کام لو. بہت سی عورتوں نے لیا, میں بچوں کو سنبھالنے میں لگی رہی مغرب چلے گی, بچوں کو سنبھالنے لگی رہی عشاء چلے گی. عشاء کیسے چلے گی؟ صبح صادق تک وقت ہوتا ہے, پوری رات بچہ روتا رہا فجر چلی گئی. یہ بیوقوفی والی بات ہے, بچہ روئے تو روئے, نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے. اور بہت ساری تفصیل ہے. بہرحال آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے ایک دوسرے کو, اور دوسروں کے حقوق کی فکر مت کریں کہ شوہر حق ادا نہیں کرتا, ہم اپنے حق ادا پورے کریں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں فکر ہو, عقل ہماری کھلے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. فرمایا کہ مردوں کے لیے فرمایا یہ امید مت رکھو کہ وہ تمہاری جیسی ہو جائیں گی, کیونکہ ان میں پیدائشی ٹیڑھا پن ہے اور پیدائشی بے عقلی ہے, وہ زائل نہیں ہو سکتی. کتے کی دم کو چاہے برسوں نلکی میں رکھو, مگر جب نکالو گے تو ٹیڑھی ہوگی. مرد کو اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو ذرا ذرا سی بات پر بدتمیزی پر غصہ کرے. بیوی پر اتنا روب نہیں ہونا چاہیے کہ میاں بالکل ہی ہوا ہو جائیں. ادھر میاں نے گھر میں قدم رکھا اور بیوی کا دم فنا ہو گیا, ہوش و آواز بھی جاتے رہے, بیچاری کے منہ سے کوئی بات نکلی یا کوئی چیز مانگی اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. ایسے ہمارے کچھ دوست ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ بیوی کو ڈانٹتے رہتے ہیں. سدھرنا چاہیے بھائی, کیا ہو گیا تمہیں؟ بزرگوں سے تعلق بھی, اور جو کتنی پیاری بات لکھی ہے, یعنی اگر شوہر گھر میں داخل ہوا کہ عورتوں کا دم ہی نکل گیا, ہوش و حواس بھی چلے گئے, بیچاری کے منہ سے کوئی بات بھی نہیں نکلی یا کوئی چیز مانگی بھی اس نے بیچارے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. اس بیچاری نے تو اپنے واسطے, تمہارے واسطے, شوہر کے واسطے, ماں باپ کو چھوڑا ہے, سارے خاندان کو چھوڑا, اب اس کی نظر صرف تمہارے اوپر ہی ہے. جو کچھ ہے تو ہی اس کے لیے ہے اے شوہر, شوہر کا دم ہی اس کے لیے سلامت ہے. اگر خاوند بھی عورت کا نہیں ہوگا تو اس بیچاری کا کون ہوگا؟ بس انسانیت کی بات ہے, ایسے وفادار کو کسی قسم کی تکلیف مت نہ دی جائے, اور جو کچھ ان سے بدتمیزی بے ادبی ہو جائے اس کو ناز سمجھا جائے, کیونکہ ان کو عقل کم ہے, تمیز ہی نہیں ہے, ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اس لیے گفتگو میں انداز ایسا ہو جاتا ہے جس سے مردوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, مگر اس کی حقیقت ناز ہے. آخر وہ تمہارے سوا کس پر ناز کریں گی بھائی؟ دنیا میں تم ہی ایک ان کے خریدار ہو. عورتوں کی جہالت اور بدتمیزی سے دل دکھتا ہے, کلفت ہوتی ہے, تو اس کا بھی تو ممکن ہے, تو اس کا بھی تو ممکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ, ان سے سلیقے تمیز بھی ان میں سلیقہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آ جاتی ہے, کیونکہ دین کی تعلیم سے اخلاق درست ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے, شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے. اب بیوی کی واقعی خطا بھی ہو, جب بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے, معاف تو آج کرنا ہی جانتے ہی نہیں ہم لوگ. اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں, مزاج میں تحمل پیدا ہو جاتا ہے, اس تحمل سے دین کا بڑا بھاری فائدہ ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے. لقمان علیہ السلام جو حکیم تو سب کے نزدیک ہیں, بعضوں کے نزدیک پیغمبر بھی ہیں, ایک باغ میں نوکری کر لی تھی. باغ کا مالک آیا, ان سے ککڑیاں منگائیں, اس کو تراش کر ایک ٹکڑا ان کو دیا, یہ بے تکلف بکر بکر کھاتے رہے. اس نے یہ دیکھ کر بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, یہ سمجھا کہ ککڑی بہت اچھی ہوگی, لذیذ ہوگی. ایک پھانک اور ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیا تو وہ کڑوی زہر تھی. فوراً تھوک دیا اور بہت منہ بنایا, پھر کہا اے لقمان, تم اس ککڑی کو بڑے مزے سے کھا رہے ہو, یہ تو کڑوی زہر ہے. کہا جی ہاں کڑوی تو ہے. پھر تم نے کیوں نہیں کہا کہ کڑوی ہے؟ کہا میں کیا کہتا, مجھے خیال ہوا جس ہاتھ سے ہزاروں دفعہ مٹھائی کھائی اگر اس ہاتھ سے ساری عمر میں ایک دفعہ کڑوی چیز مل جائے تو اس کو کیا منہ پر لاؤں. یہ ایسا اصول ہے, اس کو میاں بیوی بی دونوں یاد رکھیں تو کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو اور کوئی بدمزگی پیش نہ آئے. بیوی بی یاد کر لے کہ میاں نے ہزاروں طرح کے میرے ناز اٹھائے ہیں, ایک دفعہ سختی کر لی تو کوئی بات نہیں. خاون یہ سوچ لے کہ بیوی بی ہزاروں قسم کی میری خدمتیں کرتی ہے, ایک بات طبیعت کے خلاف ہی صحیح. اللہ نے بھی یہ مضمون قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا. پیرانی صاحبہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی اہلیہ آخر میں بہت معذور ہو گئی تھیں تو حضرت کی یہ خادمہ گھر کے کام کے لیے یہاں سے مکہ معظمہ پہنچ گئیں, سارا کام اپنے ذمے لے لیا. مگر وہ خادمہ بڑی سخت مزاج تھیں, پیرانی صاحبہ سے لڑا کرتی تھیں. ایک دفعہ میرے گھر میں پیرانی صاحبہ سے کہنے لگیں, یہ آپ سے لڑتی ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں فرماتی, نہ گھر سے الگ کرتی ہیں. تو فرمایا, راحت بھی تو بہت دیتی ہے نوکرانی, راحت بھی تو بہت دیتی ہے. اور جو شخص راحت بہت دیتا ہو اس کی زیادتیوں پر صبر نہ کرنا بے مروتی ہے. اس لیے جب مجھ کو ستاتی ہے تو میں اس کی راحتوں کو یاد کر کے سب معاف کر دیتی ہوں. دیکھیے, حاجی امداد اللہ صاحب کی اہلیہ تھیں, ایسی بات ہے, وہ بھی اللہ والے, ان کی اہلیہ بھی اللہ والی. جب ایک بی بی اتنی سمجھدار تھیں تو ہم کو مرد ہو کر ضرور فہم سے کام لینا چاہیے, اپنی بیویوں کی راحت رسانی پر نظر کر کے ان کی بدتمیزیوں کو پر تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ شوہروں کی بات آ گئی بھائی, شروع میں تو عورتوں بیچاری پریشان ہو گئی ہوں گی کہ ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں. اور فرمایا کہ بعض مرد اس طرح عورتوں کا حق ضائع کرتے ہیں کہ بے حیا بن کر اپنے آپ کو راحت دیں گے, اپنے آپ کو عمدہ کھانا کھلائیں گے, اپنے عمدہ پہنیں گے, بیوی بچوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں. یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے. مرد خود تو بنا ٹھنا رہے اور بیوی کو بھنگنوں کی طرح رکھے, نہ اس کے کپڑے کا خیال نہ کھانے کا خیال, حالانکہ زینت اور آرائش کی زیادہ مستحق تو عورت ہے. مردوں کی زینت زیبا نہیں. بعض مرد ایسے گندا طبیعت کے ہوتے ہیں کہ فاحشہ عورتوں میں آوارہ پھرتے ہیں اور ان کے گھروں میں حور کی مانند بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں مگر وہ بیکار پڑی رہتی ہیں, ان کی طرف رخ بھی نہیں کیا جاتا. ہندوستان کی عورتیں بڑی صابر اور شاکر ہیں خود ہی لکھ رہے ہیں, ہندوستان کی اور پاکستان کی عورتیں بڑی صابر اور شاکر ہیں کہ سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کرتی, کسی سے اپنے مرد کا بھید نہیں کھولتی. بعض لوگ ضروری اخراجات کھانے پینے میں بھی عورت پر تنگی کرتے ہیں, کوئی چیز مانگی تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ تم بہت فضول خرچ ہو, اس کی کیا ضرورت تھی. اور اس کے لیے اصول مقرر کرتے ہیں, مثلا روزانہ 4 آنے سے زیادہ نہیں دیں گے, اور آج کل کے مثلا 5-10 روپے. چاہے کوئی مہمان آئے کوئی بیمار ہو جائے, بات بات پر کہتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا. بھلے مانس عورت تو اہل وصول یا یار دوست ملنے والی ہے, اہل اصول نہیں ہے. تم بڑے اہل اصول ہو, ذرا اپنی ذات کے لیے پابندی کر کے دکھلاؤ. اپنے واسطے تو کوئی رقم 2 آنا 4 آنا یا 2 روپے مقرر کرو, اس طرح سے کہ اس سے زیادہ کسی حال میں خرچ نہ کرو گے. خواہ بیماری ہو, شادی ہو, غمی ہو, کوئی ناگہانی آفت آ جائے, کوئی مقدمہ آپ کے اوپر ہو جائے, پھر دیکھیں آپ اصول کی پابندی کہاں کرتے ہیں. سب اصول رکھے جائیں گے تو بیوی بی کے لیے ذرا ذرا سی دیر میں سینکڑوں روپے پر پانی پھر جائے گا, پھر غریب بیچاری بیوی بی کے ساتھ کیوں اصول بگاڑتے ہو بھائی سبحان اللہ. شیطان اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کراتے. اللہ تعالیٰ امن کی توفیق دے, ہم سب خاندان و محبت قائم فرمائے. یہ پہلی دفعہ یہ مضمون بیانات ہوئے, حضرت بھی ہمارے بیان فرماتے رہتے ہیں, بس کی بہت ساری تفصیلیں ہیں. اس بیان کو سن کر کوئی شخص اپنے اوپر حکم کوئی لاگو نہ کرے, بس یہ ایک عقل کھولنے کے لیے باتیں ہوئی ہیں, کیونکہ ان سب کی تفصیلیں ہیں. اس لیے شیخ کیا جاتا ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے, اس کے سامنے پوری فہم ہوتی ہے, دین کی ساری باتیں ہوتی ہیں, تجربہ ہوتا ہے, بزرگوں سے باتیں سنی ہوتی ہیں, بزرگوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے ساری زندگیاں ہوتی ہیں, سب لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہوتا ہے نا, ساری حدیثیں سامنے ہوتی ہیں. مشائخ کی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ ان سے علماء جڑے ہوتے ہیں, مفتیان کرام, شیخ الحدیث, وہ حدیثیں سناتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت صحبت میں رہتے ہیں, ان کو بہت سی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں, بہت سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں, ہے نا. تو اس لیے مشورہ اس سے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ تو میں نے سرسری ایک بات بتا دی, صرف اس وجہ سے بتائی تاکہ عقل ہماری کھل جائے, ہمیں فکر پیدا ہو کہ دین میں ماشاءاللہ کیسی کیسی باتیں ہیں, ہے نا. اگر انہی باتوں پہ ہم لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا. امید ہے سننے والے سن رہے ہوں گے, اور میں بھی خود بھی سن رہا ہوں. اللہ دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ, ہم سب میں آپس میں محبت قائم فرما دیجئے. اے اللہ شریعت و سنت پہ جمع دیجئے. اے اللہ اللہ اور آپ کی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنے اکابر کی باتوں میں جان دینے کی توفیق عطا فرما. مجھے بھی عمل والا بنا, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی عمل والا بنا. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجئے, جھگڑوں کو گھر سے ختم فرما دیجئے, 100% اپنا بنا لیجئے. اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ ایسا دل دے دیجئے جس میں تیری محبت ہو تیری. اے اللہ شوہروں اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ایسی دل دے دیجئے جس میں ماں باپ کی عظمت ہو اور رخصتی کے بعد شوہر کی عظمت ہو. اے اللہ ایک دوسرے سے تو تڑا زبان درازی نہ کریں, تحمل اور صبر عطا فرما دیجئے, برداشت عطا فرما دیجئے. ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, بہن بھائی بھی آپس میں نہ لڑیں. اے اللہ ہم سب کو بڑوں کا ادب کرنے والا, جو بڑی عمر ہیں ان کا ادب کرنے والا, چھوٹے عمر کے ان پہ شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا بنا, علماء مشائخ کا ادب والا بنا, بے ادبی سے بچا لیجئے. اللہ ہم سب کو با ادب بنا, با خدا با حیا با وفا بنا. ان باتوں کو دل میں اتار دیجئے اور جو جہاں کوتاہی ہے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ میرے وقت میں برکت دے دے, ہم سب کے وقت میں برکت دے دے. بہت سارے خطوط آئے ہیں, اے اللہ جواب دینے کے لیے وقت میں برکت عطا فرما, خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ اور اپنے شہر اولیاء پہ ہمیں جمع دیجئے. یا اللہ جن باتوں کی ہمیں کمی ہے آپ جانتے ہیں, خیر الخطائین وہ ہے جو کثیر التوبہ ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. اور جو باتوں کی کوتاہی ہیں اس کو ادا کرنے والا بنا, فکر عطا فرما, عقل کو کھول دے. دنیا میں لگے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں, بزرگوں سے سنتے ہیں تو عقل کھلتی ہے. اے عقل کو کھول دے, عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ ہماری قربانیوں قبول فرما, جو کوتاہیوں ہوئی معاف فرما, جو گوشت کی نیت کر لی, کباب بنانے کی نیت کر لی یا کوئی بھی نیت کر لی معاف فرما دیجئے. ان یا اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ان قربانیوں کو جو ٹوٹی پھوٹی قربانی کی, اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیے. جو نہیں کر سکے اے اللہ اپنے نفس کی قربانی کی ہمیں توفیق عطا فرما, کہ نفس کی حرام خواہشات قربانی کر لیں. اور یا اللہ سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے. میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے. اور یا اللہ ہمارے ہم سب کے بڑے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات خوب بلند فرما. حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کیسے پیارے حضرات تھے, کیا عمل والے تھے, ہر وقت جائز ناجائز کی فکر رہتی تھی, کیا باتیں کر گئے, کیا کتابیں لکھ گئے, کیا عمل کر کے دکھا گئے. اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے ان کے عمل میں سے کچھ ذرہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی ان کے سلسلے میں داخل ہیں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو بھی باعمل بنا دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا رحم الرحمین. حرمت سے حمزہ میاں کو بھی مکمل صحت عطا فرما اور زبردست حافظ کامل اللہ والا بنا. زبردست چند پارے رہ گئے, جلدی سے اچھا سا حفظ کروا دیجئے اپنی رحمت سے یا اللہ. اور مجھے بھی ان کو بھی اللہ والا حافظ باعمل عالم باعمل بنا دے, عاشق بنا دے. یا اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما, بے ادبی سے بچا, کارٹون سے ویڈیو گیم سے تصویروں سے اسمارٹ فون میں گھسنے سے بچا لیجئے ہم سب کو. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بھی حرمت سے مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی بنتے ہیں.